یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسل الا نوحی الیہ، صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر۔ ادار محترم، آج چار پانچ منٹ آپ کے بھی لینے ہیں اور انتظامیہ کے بھی لینے ہیں، دونوں ہی سے مجھے بات کرنی ہے، میری مجبوری ہے بات کرنا۔ دیکھیے، ہم ہمیشہ آپ کو ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ، ہر چیز ریکارڈ پہ، ہمیشہ آپ کو ایک ہی درس دیتے ہیں کہ ہمیں قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ گواہ ہیں صاحب سب، ہمیشہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ کبھی ہمیں قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی یہی محرم ہے کہ جب تک ہمیں تحریری طور پہ پرمیشن نہیں ملی، ہم نے پرچم لگائے نہیں لگائے، یعنی یہ انتظامیہ کو بتا رہا ہوں۔ آواز باہر نہیں جا رہی، بیٹا دیکھو ذرا کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دیکھتے ہیں، ابھی تشریف رکھیے، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اب دیکھیں، جب آواز میری پہنچے تو بتائیے، اشارہ دیجیے، ویسے ہی آ رہی ہے، ماشاءاللہ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سب بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھیے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی محرم ہے نا، ابھی شروع ہوا محرم، ہم نے پرچم نہیں لگائے، کیونکہ ہم کسی غصبی جگہ پہ کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارا یہ اصول ہی نہیں، ہماری شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، جب تک اجازت نہیں ملی پرچم نہیں لگائے، جب اجازت مل گئی پھر ہم نے پرچم لگائے، یعنی ہم نے قانون کی وائلیشن نہیں کی۔ یہی ہم ہمیشہ آپ کو درس دیتے ہیں نا، اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سانحہ بھی ہو جائے، ہمیں گھراؤ جلاؤ کی طرف نہیں جانا، ہمیں کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ گواہ ہے، یہی کہتا رہا ہوں آپ سے، یہی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، کچھ ہوا سو ہوا، میں اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن میں کیا کہتا رہا ہوں آپ سے، یہی کہتا رہا ہوں نا کہ کبھی ہمیں وائلیشن کی طرف نہیں جانا، کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی گھراؤ جلاؤ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بڑے سے بڑا نقصان ہمارا ہوا لیکن ہم نے اپنے لوگوں کو کبھی وائلیشن کی دعوت نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائلیشن کے قانون کی رکھوالی ہم کریں اور جو قانون بنانے والے ہیں وہ ہی نہ کریں، تو حکومت اس قانون کی ذمہ دار ہے یا نہیں؟ حکومت اس قانون کی پابند ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے آپ، ادارے اس قانون کے پابند ہیں یا نہیں؟ تم نے قانون بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ہم اپنی قوم کو پابند کر رہے ہیں قوانین کا کہ خدا کے لیے وائلیشن نہیں کرنا، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جب روتے پیٹتے بچے آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، جب بھی ہم نے ان کو ایک ہی درس دیا کہ وائلیشن نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی، تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ وائلیشن نہ کرے؟ اگر حکومت خود وائلیشن کرے، قانون توڑے پھر، تو حکومت مجھے جواب دے کہ وہ میری بچیاں قوم کی جو شیر خار بچوں کو سینے سے لگائے اپنے شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں؟ حکومت جواب دے، وہ میری بچیاں جو اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایک ایک سال دو دو سال سے ان کے بھائی لاپتہ ہیں، وہ میرے پاس آئیں اپنی فیملیز کو لے کے کہ ہمارے بھائی کا پتہ کوئی بتا دے، میں اسے کیا جواب دوں؟ میں اس بوڑھی ماں کو کیا جواب دوں جو اپنی آنکھوں میں امید کے دیے ٹمٹماتے ہوئے در در پہ جا رہی ہے کہ کوئی مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتاؤ؟ کیا جواب دوں اس بوڑھے باپ کو جو اسا کا سہارا لیے گلیوں گلیوں مارا مارا پھر رہا ہے کہ کہیں اسے بیٹے کا پتہ مل جائے، کوئی بتا دے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے ایک اعلان کیا تھا، میں الحمدللہ اپنی زبان کا سچا اور پکا ہوں، پھر اعلان کر رہا ہوں، اگر میرے بچوں کی خبر نہیں دی گئی، اگر ان پہ کوئی چارج ہے ان کو پیش کرو، ان کو عدالتوں میں لاؤ، قانون ہے قانون، تم نے بنایا ہے، تم پاسدار میں، کہاں ان کو لاپتہ کیا ہے، کہاں لے جا کے ان کو ڈالا ہے؟ تو سنو میں حسن ظفر کیا کہہ رہا ہوں یہاں سے، پہلے میں نے صرف پریس کے سامنے کہا تھا، اب اس پورے انٹرنیشنل میں جان تو میری آواز کہاں تک جائے گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ آزادی پسند نہیں جو بے ضمیری کے ساتھ ہو، خدا کی قسم میں اس تاریخ زندان کو پسند کرتا ہوں جس میں میرا ضمیر زندہ ہو۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین۔
اور اس راستے میں، اس راستے میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں حسینی ہوں، میں نے کہا ہے، میں کرنا بھی جانتا ہوں، میں عاشور تک جو میں نے ٹائم دیا ہوا انتظار کر رہا ہوں، ابھی چیلنج تک بہت وقت باقی ہے، میں سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا، خود گرفتاری دوں گا اپنے بچوں کے لیے کہ مجھے بھی وہیں پہنچا دو، میرے بچوں کے پاس پہنچا دو، مجھے یہ آزادی اچھی نہیں لگتی، میں ان عورتوں بچوں کو ان بلبلاتے ہوئے سسکتے ہوئے ماں باپ کو کیا جواب دوں، جن کی عورتیں، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کی بیویاں ہمارے گھروں پہ آ رہی ہیں مسلسل، اور ہم تو مسلسل اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، یہ کوئی جنگی قیدی تو نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کے قیدی ہیں، کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے، کیوں نہیں ان کو سامنے لاتے، کچھ پتہ ہی نہیں، کون سا قانون ہے یہ، خود وائلیٹ کرو تو کچھ نہیں، ہم سے چاہتے ہو کہ ہم قانون کی وائلیشن نہ کریں، خود آئین کی پاسداری نہ کرو، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی نہ کرو، ہم سے یہ توقع رکھو، لیکن خدا کی قسم یہ میرا ظرف ہے، بلکہ ہمارا ظرف ہے، ہماری قوم کا ظرف، سنو پھر اپنی قوم سے کیا کہہ رہا ہوں، سنو کان کھول کر سنو، اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں تو سنو، حکمرانوں سنو، اداروں سنو، اگر تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہے تو میرا اعلان سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی قوم سے، پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے، اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی وائلیشن نہیں کرنی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے قانونی جنگ لڑی جاتی ہے، میں معصوموں کو تو حوالے ہی نہیں دینا چاہتا، میں تو محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس نے کتنی بڑی قانونی جنگ لڑی ہے اس ملک کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے لوگوں کو کوئی اور دعوت دوں، میں کسی اور طرف بلاؤں، میں اس فرش ادا کو استعمال نہیں چاہتا ایک دو ٹکے کی لیڈری کے لیے، لوگ کرتے ہیں نا استعمال ایسے موقعوں پہ لیڈری چمکانے کے لیے کہ بہترین موقع ہے لیڈری چمکاؤ، بہترین موقع ہے، بہترین ایشو ہاتھ آ گیا، نہیں، پھر میں اپنی قوم کو کیا کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وائلیشن نہیں کرنی، کھڑے ہیں پہلے ہم، مریں گے بعد میں آپ،
حیدری حیدری،
اس سے اچھے انداز میں پیغام نہیں دے سکتا، مقتدر اداروں کو، یہی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے نا، میں نے وہی اصطلاح استعمال کی، صاحبان اختیار کو اس سے اچھے انداز میں پیغام نہیں دے سکتا کہ ایسا نہ کرو ہمارے ساتھ، دیوار سے نہ لگاؤ ہمارے بچوں کو اور ہماری قوم کو، ان بے بس لوگوں کو، ان بے بس و لاچار مجبور مرد عورتوں بچوں کو، ایسا نہیں کرو ان کے ساتھ، کیا ان کا حق نہیں، کیا ان قیدیوں کا حق نہیں کہ وہ اپنے وارثوں سے ملے، اپنے بچوں سے ملے، اپنے ماں باپ سے ملے، کیا ان ماں باپ کا حق نہیں، کیا ان بیوی بچوں کا حق نہیں، کیا کیا ہے انہیں، کیوں نہیں پیش کرتے انہیں، دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں، لاپتا لاپتا لاپتا، کیا مصیبت کر دی ہمارے لیے، ہم اسی کے لیے رہ گئے، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، حقوق انسانی پامال کہہ رہے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کچھ نہیں کہتے جو انسانی حقوق کی جہاں پامالی ہو رہی ہے، شرم نہیں آتی، وہاں حقوق انسانی کی پامالی ہو تو وہ حقوق انسانی کی پامالی ہے، یہاں پر ہو تو یہاں پہ کوئی نہ بولے، یہاں کوئی آواز نہ اٹھائے، جتنا حقوق انسانی کو پامال کیا جاتا ہے کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز پہنچ گئی ہے، انشاءاللہ پہنچ گئی، ہمیشہ پہنچتی ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ ہو جائے حل، ورنہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کیا مطلب ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ صاف بات کر رہا ہوں، دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں نا، پھر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ جو بات لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں نا، پھر وہ ہماری آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے۔ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، ہر رکاوٹ کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے آگے۔ لہذا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس امن پسند ملت کے ساتھ جس نے ہزاروں لاشیں اٹھا کر بھی پورا امن ترین دھرنے دے کر بتایا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں اور دہشت گردوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کرو۔ ہمارے مجبور بے کس جوانوں پر اگر کوئی تم نے چارج بھی لگائے ہیں، پیش کرو ان کو، عدالتوں میں پیش کرو، پیش کرو نا سامنے، پتا تو چلے زندہ ہیں، مر گئے کہاں ہیں وہ۔ پروردگار ہمیشہ ان کو سلامت رکھے۔ دعا کرو، دعا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں ایک بیمار کے لیے، دعا کرنے کے لیے کہا، بیمار بھی بہت اہم ہے میرے لیے، تو خیر سبھی بیمار ہیں۔ میں ہمارا بھائی ریحان آدمی شاعر اہل بیت باہر گیا تھا محرم کے سلسلے میں، وہاں پر بیمار ہے، پہلے تو میں ان کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے شفا، کیونکہ آج جو میرے پاس ان کے لاپتہ لوگوں کے اور ارسچینوں کے جو گھر والے آئے، ان میں بہت سے مریض تھے بےچارے، مجھے شرم آئی کہ یہ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ 80-90 سال کا ان کا سن ہے، لیکن اپنے بچوں کی خاطر وہ آئے ہیں۔ جہاں سے ان کو ذرا سی امید نظر آتی، وہاں وہ بےچارے دوڑے دوڑے چلے جاتے۔ کہاں جائیں ہم، کیا کریں؟ دعا کرو۔ بے حق بیمار کربلا، بے حق اسیران کربلا، بار الہ ہمارے ان تمام اسیروں اور لاپتہ افراد کو جلد از جلد ان کے وارثوں تک پہنچا دے۔ جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ بیماروں کے لیے دعا کرو پروردگار۔ یہ ریحان آدمی سمیت جہاں بھی جس کا بھی کوئی مریض ہے، مومن مومنہ، پروردگار سب کو بے حق بیمار کربلا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے صاحبان اختیار کو توفیق دے کہ وہ حالات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ نہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ، میں ریکارڈ ہے میرا، بلکہ اس بنا پر مجھے اپنے لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ آپ روکتے ہیں، آپ روکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم مظلوم ہیں، کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتے، ہم کبھی بھی ظالم کے روپ میں سامنے نہیں آتے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ نہیں، اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو وائلیشن نہیں کرنی، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ ان کو غیرت دلانی ہے کہ تم نے جو قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس قانون کو قانون کے مطابق چلاؤ، آئین کے مطابق چلاؤ، وائلیشن تم خود کر رہے ہو۔ اور کہتے ہم سے ہو کہ لوگوں سے کہے وائلیشن نہ کریں، وائلیشن نہ کریں، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پہ کتنے قسم کے خطرات ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمیں زیادہ فکر ہے، ہمیں ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں کسی سے۔ اس لیے ہم خود اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ خبردار، دیکھو جب سڑکوں میں نکلنا، دوسروں کی املاک کو اپنی املاک سمجھو، دوسروں کے مال کو حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنا مال سمجھ کے لے جاؤ، نہیں، حفاظت کرو، یہ ہم پر لازم ہے۔ لیکن میں نے کہا ایک حد ہوگی، اور اس حد کے بعد کیا ہوگا کہ میری بھی بات کوئی نہیں سنے گا، اور جب کوئی نہیں سنے گا تو پھر کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا، اور پتا نہیں اس وقت تک زندہ بھی رہوں کہ نہ رہوں، مجھے کیا معلوم کیا ہونے والا ہے۔ جس انداز میں پیغام پہنچانا چاہیے تھا میں نے پہنچا دیا، یقین ہے کہ صاحبان اقتدار اور مقتدر اداروں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ عاشور سے پہلے پہلے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نجومی نہیں ہوں، پیشین گوئی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا یقین مجھے کہہ رہا ہے، کوئی اندر سے مجھے کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ عاشور سے پہلے ان مسائل کا حل نکلے گا، اور خدا نے چاہا سب کچھ بہترین انداز میں ہوگا، اور آپ جائیں گے اسی شان و شوکت سے اپنے جلوسوں کو لے کے جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور پھر کہتا ہوں ایک بات، کہ اگر پھر بھی اللہ نے کوئی امتحان رکھ دیا تو دیں گے، پھر بھی کوئی امتحان رکھا ہے، ہمارے مقدر کر ہی دیا اللہ نے، تو ہم ثابت قدم رہیں گے۔ یہ یقین رکھنا کہ ثابت قدم رہنا ہے اس امتحان کے میدان میں تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے۔ اب نعرے میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے۔ نعرے تکبیر، نہیں ایسے نہیں، وہ آخر والے تو دوسروں کا نعرہ سن رہے ہیں، خود تو بول ہی نہیں رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ لبیک
یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول.
اب اسی طرح لبیک یا حسین تین بار لبیک یا حسین یہ ہے کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے اور ستمگروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے. اب مجھے واپس آنا ہے اپنے موضوع کی طرف. کتنا کٹھن مرحلہ ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے, کتنا مشکل مرحلہ ہے میرے لیے اپنے موضوع پر واپس آنا. لیکن واپس تو آنا پڑتا ہے انسان کو. کل شئین یرجو الی اصلہ, ہر شے کو اپنی اصل کی طرف بالآخر واپس تو پلٹنا ہوتا ہے. تو ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اس کی طرف لاتے ہیں آپ کو. سیرت انبیاء, اہداف پہ بات ہو رہی ہے, مقاصد پہ بات ہو رہی ہے. مقصد کیا ہے انبیاء کے بعثت کے؟ کل میں نے ایک حدیث کی روشنی میں بتایا تھا نا آپ کو کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اگر خلق نہ کرتا انبیاء کو, یعنی مبعوث نہ کرتا, نہ بھیجتا رسولوں کو, پیغمبروں کو, اماموں کو, تو حجت تمام نہ ہوتی, لوگوں پہ حجت تمام نہ ہوتی. لہذا حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء کا آنا ضروری ہے. اب آئیے آج ایک اور پہلو پہ بات کریں. کون لوگ نبی بنتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو رسول بنیں گے؟ کون لوگ ہیں جماعت کو یہ اللہ کی مرضی جسے بنا دے؟ نہیں, اگر ایسا ہے تو پھر گناہگار کا کوئی قصور نہیں ہے نا. اللہ نے جسے چاہا نبی بنایا, جسے چاہا پیغمبر بنایا, جسے چاہا رسول بنایا, جسے چاہا امام بنایا, وہ معصوم بن گئے. کسی اور کو بناتا وہ بن جاتا. نظریہ جبر ہے نا, ایک نظریہ جبر ہے اسلام میں جو یہ کہتا ہے. نظریہ جبر یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے, جسے چاہے گا جنت میں بھیج دے گا, جسے چاہے گا دوزخ میں پھینک دے گا, نیک ترین انسان کو دوزخ میں ڈال دے گا. یہ نظریہ ہے, نظریہ جبر, مجبرہ کہلاتے ہیں اس کے ماننے والے, اور یہ موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں عالم اسلام میں, مختلف مکاتب فکر میں. اور جسے چاہے گا ممکن گناہگار ترین فرد کو جنت میں ڈال دے, یہ کہلاتا ہے نظریہ جبر. کہتے ہیں یہ اچھا برا تو آپ سمجھ رہے نا, اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہے وہی برا ہے جو وہ سمجھے گا. یہ ایک نظریہ, اور اس کے پیچھے بڑے جناب فلاسفہ علم کلام کے, یعنی متکلمین, نہ معلوم کتنے آپ کو نہیں, یعنی ایسے بتا رہا ہوں کہ علم کلام میں بڑی بحثیں اس کے اوپر, مجبرہ, مفوضہ, معتدلہ, یہ تین فکریں پائی جاتی ہیں, مختلف مکاتب فکر میں موجود ہیں. جبر ہے, ایک نظریہ جبر ہے. وہ نظریہ جبر کی دیکھیے, بتا رہا ہوں نا بات, کہ اگر یہ سب اللہ کی طرف سے, اللہ نے جس کو چاہا بنا دیا, اور وہ آیات بھی بہت لاتے ہیں قرآن سے اپنے اس لیے, اس کے لیے اپنے نظریے کی تصحیح کے لیے. دیکھو قرآن میں ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک قرآن سے آیت نہیں لائیں گے لوگ بہکیں گے کیسے, ہے نا؟ ہماری ہمیں جو گھس بیٹھی آ بیٹھے ہیں, چاہے ایک لفظ ملے کہیں سے قرآن کا تو لے کر آتے ہیں نا, کہ ان کو پتا ہے اس کے بغیر تو نہیں آئے گی پبلک قابو ہمارے, لانا پڑتا ہے نا ان کو قرآن سے. تو جتنے بھی مکاتب ہیں, جتنے بھی روٹس ہیں یہ بنے ہوئے, 72-73 فرقے نہ سمجھیے گا, فرقے 72-73 ضرور ہیں, پھر ان کی جو شاخیں ہیں نا وہ سینکڑوں میں, بلکہ یہ گناہگار, یہ ناچیز آپ سے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آن ریکارڈ عرض کر رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فرقے, فرقیاں جو ہیں نا ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے. فرقے 73 ہیں, فرقے فرقیاں 2000 سے زیادہ ہیں. یہ الگ بات کہ ان میں سے کچھ ناپید ہو گئے, مگر آج بھی 600-700 فرقے فرقیاں چھوٹی چھوٹی, ایک ایک فرقے میں آپ نے دیکھا نا چھوٹی چھوٹی فکر کے بھی الگ الگ ہیں کہ نہیں, ان کے بھی الگ الگ نام ہیں رکھ دیے گئے. بعض تو خود ہی اپنا ایک نام رکھ لیتے ہیں, ہم وہ والے ہیں بھائی, ہم فلاں والے. یہ خدا کا شکر ہے کہ اول روز سے جو نام اللہ نے دیا, رسول نے دیا, ہم اسی نام پہ قائم ہیں. شیعہ اثنا عشری بارہ اماموں کے ماننے والے شیعہ، ہمیں نام بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو نیا سسٹم لائے گا اس کا نام ایک نیا پڑ جائے گا۔ خدا کا شکر ہے جو شیعہ اثنا عشری تھا شیعہ اثنا عشری ہے، شیعہ اثنا عشری رہے گا، اسے نام بدلنے کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ہے نہ آئندہ پیش آئے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ کے سامنے جو بھی نیا آ رہا ہے اس کا ایک نام پڑ رہا ہے نا، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا، ہم فلاں فلاں والے ہیں ہی نہیں بھائی، ہم تو سیدھے شیعہ اثنا عشری کی بات کریں تو ہمارا معتدلہ ہے، مجبرہ مفوضہ کے مقابلے میں جو ہمارا نقطہ نظر کہلاتا ہے امامیہ کے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ معتدلہ۔ کہ اعتدال میں ائمہ نے جو فرمایا نا قرآن نے بھی کہا، اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، اعتدال کے حد میں رہو، عدل سے کام لو، یہی تقوی سے قریب تر ہے۔ وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی اور پرہیزگاری سے قریب تر ہے، اعتدال میں رہنا، ادھر ادھر نہ نکل جانا، نہ اس سرے پہ نہ اس سرے پہ۔ جبر اور تفویض یعنی افراط و تفریط، یہ دوسرا نام ہے، افراط و تفریط میں نہ چلے جانا، وہ پہلے مجلس میں اشارہ کر چکا۔ خیر جناب، تو بات آگے بڑھی، کیا کہتے ہیں کہ صاحب جبر کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے بنا دیا جس کو بنا دیا۔ اب آپ خود سوچیے نا کہ اللہ نے اگر ایسے ہی بنا دیا تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، آپ کا کیا قصور ہے؟ ہر آدمی سوال کرے گا نا، پروردگار تو نے انہیں بنا دیا، مجھے نہیں بنایا، مجھے بنا دیتا؟ نہیں، منصب کے لیے ایک سنت الہی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی، پیغمبر، امام، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ انہیں چنتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ انہیں چنتا ہے، چھانٹتا نہیں، چھٹے ہوئے انسانوں کے ہوتے ہیں، چھٹے ہوئے کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے، استفا بندے ہوتے ہیں، اللہ کے استفا بند۔ اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس منصب کو دینا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پہلے تمہید باندھ لیں، پھر جاتے ہیں میدان میں، تفصیل کے میدان میں اترتے ہیں۔ جیسے سورہ انعام میں ارشاد ہوا کہ اللہ ہو یا علم ہو ہے سو یج الو رسالت ہو، بس اللہ جانتا ہے کہ اس رسالت کا مقام کہاں پر ہے، اس کو کہاں رکھے، رسالت کو کہاں دینا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو کہ ایک آیا تھا نا شخص شام سے، صرف کس لیے آیا تھا؟ شہزاد حسن مشتبہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے، دلیر تھا نا بہت اپنے خیال میں کہ جاؤں گا اور منہ پہ برا بھلا کہہ کے آؤں گا، میں اتنا پکا مومن تھا، یعنی اپنے خیال میں اتنا پکا مومن تھا، شام سے چلا، دلیر تھا، جیسے آج کے خوارج کلمہ پورا نہیں آتا، جس کو پکڑ لیتا ہے اسے کہتا ہے کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے اچھا پڑھا، تو کہتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ اور ابھی یہ مذاق نہیں، لطیفہ نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے موصول ہو گئی ایک کی انویسٹیگیشن کی، مجھے کسی نے بھیج دی، اس میں واقعی اسے پوچھے کلمہ تو سنا دو، اسے کلمہ بھی نہیں پتا، یہ لطیفہ نہیں سمجھیے گا اس کو، اسے کلمہ بھی نہیں پتا، مارے جا رہا ہے لوگوں کو، بم دھماکے کیے جا رہا ہے، نہ اس کو کلمہ پتا، نہ وضو پتا، نہ نماز پتا، کچھ بھی نہیں معلوم اسے۔ تو وہ لطیفہ میں سمجھتا تھا پہلے کہ وہ لطیفہ ہے، بیچارے کو غیر مسلم کو پکڑ لیا، گرا دیا، کہتا کلمہ پڑھا، اچھا پڑھا، کہتا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا، تو وہ پکڑ لیا گیا، جیسے پکڑے گئے جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہیں جانتے، تو اللہ جانتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک آ گیا تھا اور پوچھا کہاں ہے حسن کامل کا، مسجد میں ملیں گے، نماز کا وقت ہے، باہر رہا، کھڑے رہے، تو لوگوں سے پوچھا، وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شہزادے نکلے باہر، اس نے جیسے ہی دیکھا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، اب جو ساتھ تھے وہ تلواریں نکال کے چاہا کہ اب ساتھ کون کون ہوگا، آپ خود تصور کر سکتے ہیں، امام حسن مشتبہ کے، روک دیا شہزادے نے اس کا، خبردار جاہل آدمی ہے، اپنے لوگوں سے کہا جاہل ہے، جواب نہ دو، خاموش ہو، لڑنے کی ضرورت نہیں، جاہل کیا مطلب، جانتا نہیں ہے، مجھے جانتے ہی نہیں ہے، اس لیے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اکثر برا بھلا کہنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جسے کہہ رہے ہیں اس میں برائی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ خامی ہے بھی کہ نہیں، وہ گالیاں دے جا رہے ہیں اس کو مسلسل، خدا کے بندو کیا ایسا نہیں کہ کرو نا، تحقیق تفتیش تو کر لو، گالی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے کسی کو۔ خیر جناب، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جاہل ہے، سوچ لو، امام نے فرمایا نہیں جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم، جو تھوب دل کی بھڑاس نکال چکا۔ امام مسکرا کے آگے، بڑے مسافر لگتا ہے، باہر سے آیا ہے، کہا کہ ہاں شام سے آیا ہوں، کہا اچھا ایسا کر، پہلے مجھے دے دے یہ اعزاز کہ تو میرا مہمان بن جا، میرے گھر چل، تھکا ہوا ہوگا، آرام کر، تیرے لیے بہترین غذا بھی بنواؤں گا، تیرا لباس بھی ہو، نہا دھو، آرام کر، پھر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن تو پہلے میرا مہمان تو بن جا، بھی تھکا ہوا آ رہا ہے، پہلے مجھے یہ شرف ہے میزبانی دے دے۔ اچھا بڑا حیران ہوا یہ باتیں سن کے، کہتا ہے کہ آپ حسن ابن علی ہیں نا، اب تو سے آپ پہ آ جاتا ہے نا آدمی فوراً، کہتے آپ حسن ابن علی ہیں، کہا ہاں میں حسن ابن علی ابن ابھی طالب ہوں، میں ہی ہوں حسن، کہا مجھے تو کچھ اور بتایا گیا؟ کہا جو تجھے بتایا گیا تو اس کے مطابق عمل کرا ہے، لیکن چل چھوڑ ان باتوں کو، چلے تو کہتا کیا ہے؟ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، بس اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھر میں قرار دے. وہ جو میں آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں نا، صبر کی کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. بڑے بڑے سخت دل لوگ پگھل جاتے ہیں جب آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دیکھیں گے، خود کہہ اٹھیں گے ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے یہ اندر سے کتنے اچھے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے
بات؟ حیدری
یستفی من الملائکت رسلا و من الناس، سورہ حج میں پھر ارشاد ہوا، اللہ چنتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے صرف انسانوں میں سے نہیں. رسلا من الملائکہ، من الملائکت رسلا، فرشتوں میں سے بھی رسول، فرشتوں میں بھی سب کا منصب ایک نہیں ہے، اس میں بھی اللہ انتخاب کرتا ہے کہ رسول امین کون ہوگا، روح الامین کون ہوگا، رسول امین کون ہوگا. آپ جانتے ہیں نا جناب جبرائیل کو رسول امین بھی کہا جاتا ہے، لے کر آتے تھے نا پیغام، لے کر آتے تھے میوک، تو آیت بھی گواہی دے رہی ہے. اللہ یستفی، اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، من الملائکہ رسولا، ملائکہ میں سے بھی رسولوں کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ کون اس کا پیغام لے کر جائیں گے. ومن الناس، اور لوگوں سے بھی، انسانوں سے بھی اللہ ہی چنتا ہے. اب یہ رسالت یہاں عامہ کی بات ہے، دقیق میں جائیں گے، باطن میں جائیں گے تو خاصہ کی بھی بات ہے، یعنی جو بھی اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتا ہے. اس میں رسالت خصوصی بھی ہے، اس میں رسالت عمومی بھی ہے، اس میں 124,000 انبیاء بھی ہیں، اس میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اس میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اس میں ائمہ طاہرین بھی ہیں، اس میں اولیاء اللہ بھی ہیں، اس میں اوصیاء اللہ بھی ہیں. یہ سب تفاسیر میں آیا ہے ان کے لیے، اور پھر ان میں اور منصب ایک آگے بڑھتا ہے، افراد اور خاندانوں کی نشاندہی کرتا ہے پروردگار، اور واضح کر کے سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، اللہ نے منتخب کر لیا تمام نسلوں میں سے، یعنی اب نسلوں میں سے منتخب، پہلے انسانوں میں منتخب کیا، ملائکہ میں منتخب کیا، اب ان آیات میں، دو آیتوں میں کہاں نہیں، ان میں بھی ہم نے منتخب کیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، انبیاء میں سے بھی آدم اور نوح کا منصب الگ، و آل ابراہیم خاندانوں میں آل ابراہیم الگ، آل عمران، آل عمران الگ، کہاں، علی العالمین، سارے عالمین کے لیے ان کو چنا، یعنی سارے عالمین پر ان کو فضیلت دی، تمام انسانوں کو نہیں. اشرف المخلوقات ہر انسان نہیں ہے، بلکہ ازل المخلوقات بھی ہے انسان، بل ہم ازل، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، کہ نہیں ہے؟ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسے ہی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، بہترین خلقت پہ اس کو خلق کیا اور اس کے بعد پستی میں چلا گیا، یہ اپنے اعمال کے سبب سے، ثم رددنا ہو اسفل سافلین، پھر اس کو پلٹا دیا، اسفل سافلین میں چلا گیا، حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا. تو اب ان کا انتخاب کیا ہے کہ عالمین میں بھی ان پر انتخاب، کس کا؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوح، کیونکہ ایک آدم جس کی سب اولاد، اور نوح آدم ثانی، ان کے بعد بنے آدم ثانی، اور پھر آل ابراہیم، آل عمران، آل العالمین، پورے عالمین پر ان کی نسلوں کو، ان کے خاندان کو فضیلت دی. اب مجھے بتائیے آل ابراہیم میں کیسے کیسے آئے؟ یہ جتنے قریش کے سردار جو رسولوں سے لڑتے رہے، یا آل عمران میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کرتے رہے، کیا وہ آل عمران میں شامل نہیں ہیں؟ کیا وہ آل ابراہیم میں شامل نہیں ہیں؟ بس یہی سے پتا چلا، وہ جو بقرات بیٹھ کے کہتا ہے سب آل کا مطلب تو سب ہوتے ہیں، جیسے آل ابراہیم جیسے آل عمران، یہی تو میرا بھی سوال ہے، کہاں سے سب ہو گئے؟ کیونکہ آل ابراہیم اور آل عمران کون ہیں جنہیں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ اصطفى علی العالمین ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سارے عالمین پر ہم نے فضیلت دی ہے، ان کو مصطفیٰ بنایا ہے، تو اس میں ابو جہل کہاں سے آ جائے گا، ابو لہب کہاں سے آ جائے گا؟ حالانکہ ہیں کہ نہیں ذریت ابراہیم، پس پتا چلا آل کا مطلب انگلش والا آل نہیں ہوتا کہ سب کو شامل کر لو، عربی میں آل کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ورثے کی حفاظت کرے گا ابراہیم کے، وہی آل ابراہیم میں شامل ہوگا، جو حفاظت نہیں کرے گا نوح کا بیٹا ہو نکال دیا جائے گا۔ اللہ صلی اللہ، پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ فضیلت دی ہے، ان کو چنا ہے، ان کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ آل ابراہیم میں اگر سارے شامل ہیں تو بھی تو سارے شامل ہیں، زمانے جاہلیت کے سارے ذریت اسماعیل ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ ذریت ابراہیم مانو سب کو، اس طرح آل عمران میں سب شامل ہیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ بھی شامل ہیں، شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں؟ اب آل عمران سے مراد ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ظاہر بھی ایک باطن بھی ہے، اگر وہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں چلے جائیں وہ، اور اگر ادھر مان لیں تو جب بھی، اور زیادہ تر تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ آل عمران سے مراد کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، تو کیا اس آل عمران میں غلط لوگ نہیں آئے؟ کیا آئے کہ نہیں آئے؟ خدا کے بندو مانو نہ، آئے، شرماتے کیوں؟ کیسے اگر نہیں آئے تو اتنے سارے پھرکے پھرکیاں کیسے بنی؟ آئے ہیں نا بھائی، اس میں ایسی جھجک کی بات کون سی ہے؟ ائمہ طاہرین کا سلسلہ الگ ہے، معصومین کا سلسلہ الگ ہے، ورنہ ائمہ طاہرین کے دور میں ہی، چھٹے اور ساتویں امام کے دور میں ہی فرقے بنے کہ نہیں بنے؟ بنے، اور بنانے والے کوئی اور نہیں تھے، گھر کے افراد تھے۔ کہاں کے افراد تھے؟ گھر کے افراد۔ مشکل یہ ہے کہ آپ کو تاریخ سنائی نہیں جاتی، اور آپ پڑھنے کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اور سنائی آپ کو جاتی نہیں، اب کیا کیا جائے، کہاں سے آپ کو حقائق ملے؟ تو اس لیے ناچیز آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بنانے والے کوئی اور نہیں، بڑے بڑے شاہ جی ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور کسی آدمی کی طرف نہ چلے جائیے گا، خدا کے بندو میرا جھگڑا کرا دو کہیں اس سے، وہ میں بھی شاہ جی ہوں نا، میں بھی سید ہوں، اور کیا کروں، میرے مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ پیچھے آپ کو سب نظر آ جائیں گے نا، فلانے شاہ، فلانا شاہ، فلانا شاہ، فلانا شاہ، عجیب ہے، عجیب تماشا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ آل ابراہیم اور آل عمران میں سب شامل نہیں، کون شامل؟ جس نے ورثے کو سنبھالا، ورنہ قرآن کہتا ہے نوح سے، اے نوح یہ آپ کی آل میں شامل نہیں ہے، حالانکہ بیٹا ہے، اس نے ورثے کا دفاع نہیں کیا۔ سام شامل ہے، حام شامل ہے، یافث شامل ہے، مگر یہ شامل نہیں ہے۔ وسیع کسے بنایا؟ جناب نوح نے اللہ کے حکم سے سام کو بنایا تھا، یاد رکھیے گا، جناب سام وسیع رسول قرار پائے تھے، جناب سام کی وصیتیں بعد میں بیان کریں گے، آج وقت بہت ہمارے پاس کم رہ گیا، وہ مسئلہ چھیڑنا بھی واجب تھا آپ کے سامنے، اس لیے ہم نے وہ مسئلہ چھیڑا، اس میں 15 منٹ نکل گئے، 15-16 منٹ، لیکن خیر، آل سے نکال دیا، اور اگر قریب ہوا، قریب ہوا، اتنا قریب ہوا عمل سے، معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، نہ 14واں معصوم، نہ 15واں معصوم، نہ 13واں امام، لیکن انصاف سے بتائیے کوئی فرد ہے نا جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت؟ کیا مطلب ہے؟ اہل سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے، اس کے باوجود سلمان گھر میں تو نہیں آتے تھے، آتے تھے تو حجاب قائم کیا جاتا تھا، درمیان میں کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ سلمان کی اولاد سادات تو نہیں کہلائی ہے، نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، تفتیش کی بات ہے، سلمان کے ساتھ سید تو نہیں لگتا، سلمان کے ساتھ آل رسول تو نہیں لگتا، لیکن یہ منصب دیا گیا کہ اگر عمل میں کوئی باہر کا آدمی عجم بھی ہمارے قریب آ جائے تو یہ اسے منصب ہوگا کہ قیامت تک یہ سمجھا جائے اسے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، باہر کا نہیں ہے۔ احکام سارے نافذ ہیں، محرم محرم ہے، نا محرم نا محرم ہے، سمجھ گئے نا میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سب احکام اپنی جگہ ہے، لیکن منصب دیا اللہ کے رسول نے، ایک منصب دیا، یعنی عمل کیا کرتا ہے؟ شامل بھی کر دیتا ہے، عمل نکال بھی دیتا ہے۔ لوط کی زوجہ بھی نکل گئیں، نوح کی زوجہ بھی نکل گئیں۔ جناب موسیٰ کے بارے میں تو میں بتا ہی چکا، آپ پڑھ ہی چکا، جناب یوشع بن نون کے باب میں آپ کو بتا ہی چکا، ایسے ہی ہے نا۔ بس یہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ سب کو نہ سمجھنا، یہ جو آل عمران اور آل ابراہیم کو فضیلت دے رہا ہوں سارے عالمین پر، جو جو ورثے کی حفاظت کرے گا۔ اس کی دوسری دلیل، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب سارے امتحان میں پورے اترے ابراہیم، کون کون سے امتحان، تفصیل بعد میں آئے گی، زندگی رہی کل بتا دیں گے، یہیں سے شروع کریں گے۔ ان سب امتحان میں پورے ہوئے تو اب پروردگار عالم نے منصب دیا۔ کیا منصب دیا؟ قال انی جاعل کا للناس اماما۔ حالانکہ اس وقت صرف تین یا چار افراد کے امام تھے، کیونکہ اور کوئی مانتے ہی نہیں تھا۔ زوجہ مانتی تھی امام، دوسری زوجہ وہ مانتی تھی، پہلے کنیز تھی بعد میں زوجہ بن گئی، جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ، وہ مانتی تھی امام۔ ایک بھانجا تھا لوط، وہ مانتا تھا امام، اور کوئی نہیں مانتا تھا امام۔ بیٹے پیدا ہو گئے اسماعیل، وہ مانتے تھے امام۔ اسحاق پیدا ہوئے، وہ مانتے تھے امام۔ امام ماننے والے تین یا چار آدمی تھے جناب ابراہیم کو، لیکن پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی انسانوں کے ماننے نہ ماننے سے امامت میں فرق نہیں پڑتا، اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا۔ تمام مسلمانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، قرآن میں امامت کی سند دی، کتنے آدمیوں نے مانا، کس نے مانا؟ کسی نے نہیں مانا۔ ماننے والے تین چار آدمی تھے، لیکن پروردگار بتا رہا ہے کہ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول نہ مانے یا آپ کو رسول، ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی رسالت کے لیے بس، وکفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ آپ کی رسالت کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ اللہ مسلم، واضح ہوگی بات کسی حد تک؟ کسی حد تک واضح ہو گئی کہ کسی نے نہیں مانا، کسی کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مانو، قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں، ہم نے سارے انسانوں کے لیے امام بنایا، مانو یا نہ مانو، اس کی امامت انسانوں کے لیے۔ اور یہ کتنا بڑا منصب تھا؟ قال ومن ذریتی، فرمایا میری اولاد کو۔ یہ تو آپ مطلب مطالب سنتے رہتے ہیں، میں آگے بڑھنے کے لیے بس ایک جملہ کہتا ہوں چلا جاتا ہوں جلدی سے، کہ قال ومن میری اولاد کو لا ینالو عہد الظالمین۔ صاف صاف بتا تو دیا۔ اب دونوں آیات کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے، جو آیت میں نے پہلی پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سارے عالمین پر، مانے ان کو عالمین پر بھی برگزیدہ بنایا۔ آل ابراہیم اور آل عمران کو، آدم اور نوح کو، سب عالمین پر فضیلت دی۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ آل ابراہیم اور آل عمران کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ سب شامل نہیں۔ کیوں سب شامل نہیں؟ وہاں بتا دیا تھا سورہ بقرہ کی 124 آیت میں، لا ینالو عہد الظالمین، بے شک آپ کی ذریت میں سے بعض کو، ذریتم بعض و ہم ان بعض، ان میں سے بعض کی ذریت بعض میں سے ہے۔ اور تیسری آیت بھی رکھ دیتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب رسولوں کو ہم نے ایک منصب نہیں دیا، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ذریت کو بعض پر فضیلت دی۔ تو جب امامت میں یہ طے پا گیا کہ جو ظلم کرے گا آپ کی اولاد میں، اس تک یہ منصب نہیں پہنچے گا، تو اہل بیت میں کیسے شامل ہو جائے گا ظلم کرنے والا؟ لہذا بتا دیا کہ اگر آل رسول کہا جائے تو پہلے قرآن میں سمجھو آل ابراہیم کا کیا مطلب ہے، آل عمران کا کیا مطلب ہے۔ کوئی بھی ظالم نہ آل عمران میں شامل ہو سکتا ہے، نہ آل ابراہیم میں شامل ہو سکتا ہے، پھر کوئی ظلم کرنے والا آل رسول میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ جلدی دو، یا اللہ، بھلا کوئی ظلم کرنے والا آلِ رسول میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ قیامت تک اس اصول کو یاد رکھنا، اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لو، سابقے لاحقے کچھ بھی لگا لو، صاف صاف کہہ رہا ہوں، دو ٹوک کہہ رہا ہوں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی تقیہ نہیں یہ بات کرنے میں، اپنے لوگوں تک پہنچانے میں، گاؤں گاؤں دیہات تک آواز چلی جاتی ہے، اس لیے بھی پہنچاتے ہیں لوگ کہ تنقید کیسے کی جائے، اس کا توڑ، آج کل کہتے ہیں توڑ کیا نکالنا ہے، اب اس کے جواب میں کیا بات لائی جائے، یہ بھی آج کل چل رہا ہے نا کھیل، کہ اگر کوئی اچھی بات کر دو تو اس کو کنڈیم کیسے کیا جائے، لہٰذا کنڈیم کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے دماغ، بھاری بھاری دماغ بیٹھے ہوئے، ان کا کام یہ، مسئلہ یہ کہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے نا بھائی، ان کو پیسہ اسی بات کا مل رہا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہماری یہ ڈیوٹی ہے، صاف صاف کہہ رہے ہیں ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کرنا ڈیوٹی ہے، فرق اتنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے، ان کی ڈیوٹی کہیں اور سے ملی ہے، ان کو ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو صرف دنیا کا معاوضہ ملتا ہے، ہم سے آخرت کا بھی وعدہ ہے، کتنا فرق ہو گیا، فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اب مجھے بتاؤ فائدے کا سودا کس نے کیا، فائدے کے سودے میں ہم رہے نا، ہم تو نوکر ہیں، غلام ہیں، اللہ جانتا ہے چھوٹے سے، لیکن فائدے میں کون رہا، جس سے آخرت کا بھی سودا ہے نا بھائی، یہ تو یہی رہ جائے گا، اور بعض اوقات تو ایسے ملا لوگوں کو جس کو جو چاہتا تھا ملا اور ملتے ہی ضائع ہو گیا، اور ایسا ضائع ہو کہ ہاتھ ملتے رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، اتنی محنت سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے کمایا تھا تب نکل گیا، کہیں نہ کہیں لگا دیا کسی نے اسکیم میں لے کے اڑ گیا، دنیا بھی گیا، ہاں ہاں بڑے بڑے ملے ہمیں بھی ملے، قبلہ یہ ہو گیا، کھا گیا فلانا، تو بنے گا جیسے آئے تو وہ دی چلا گیا، آپ بھی تو بیوقوف بنا کے لائے تھے، وہ بھی بیوقوف بنا کے لے گیا، آپ بڑا تھا وہ، شیر کو سوا شیر ٹکرا گیا، ہم کیا کریں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ڈیوٹی ڈیوٹی کی بات ہے، ان کی ڈیوٹی یہ کہ کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور کاؤنٹر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آتا رہتا ہے، جوابات آتے رہتا آتے رہتا، پر مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن بات ہے یقین کی، یقین کی بات کیا ہے، جس کے پیچھے جو ہے اس کو خوش کرنے کی بات ہے، میں نے ابھی ڈیوٹی کی بات کی نا، جس کی جہاں سے ڈیوٹی لگی اس کو خوش کرنا ہے نا، کہ دیکھو بھی میں نے صحیح کام کیا کہ نہیں کیا، تو خدا کے بندو میں کس کو خوش کروں، جو میری پشت پہ ہے اسی کو تو خوش کروں گا بھائی، وہ خوش ہونا چاہیے نا، میری میں کب کہہ رہا ہوں کہ میری پشت پہ کوئی نہیں، میری پشت پہ بھی کوئی ہے نا، تو میں اسے خوش کروں یا انہیں خوش کروں، جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے یا اس کے وسیلے سے میری ڈیوٹی لگی ہے، یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ میں تو بڑے حقیر فقیر سا آدمی ہوں، تو عزیزو مجھے بتاؤ کہ میں ان کو خوش کروں یا اپنے زمانے کے امام کو خوش کروں، کس کو خوش کروں، زمانے کا امام خوش ہو گیا تو، زمانے کا امام خوش ہوگا تو دنیا آخرت میں عزت ہی عزت، بے شک دنیا جتنا ذلیل کرنا چاہے، امام اپنے غلاموں کی عزت کی حفاظت خود کیا کرتا ہے، یہ وعدہ ہے امام کا، یہ وعدہ ہے امام کا، اتر جاؤ میدان میں، میں بیٹھا ہوں تمہارے پیچھے، اس لیے وہ لوگ کیسے ڈر سکتے، نہیں ڈر سکتے نا، ایک امام نے وعدہ نہیں کیا، ہر امام نے وعدہ کیا ہے ان غلاموں سے، جو رسالات اللہ، الذین یبلغون رسالات اللہ کے سائے میں، اس آیات کے سائے میں، اس کی روشنی میں اپنے قدم آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، کسی سے نہیں ڈرتے، تو کتنے ہی لاحق سابقے ساتھ لگا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، جب تک کریکٹر میں، عمل میں سیادت نہیں آئے گی، آل کا مطلب سمجھا دیا نا میں نے، نکال بھی دی جاتے ہیں لوگ، باہر کے داخل بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اپنی سیادت کا دفاع کرنا ہے، لوگ دیکھیں اور کہیں کہ ہاں اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہے، اور ان کی ذریت پاک میں سے بھی ہے، کس میں سے ہے، ذریت طاہرہ میں سے ہے، یہ پاک نسلوں کے لوگ ہیں، ان کے ماں باپ طاہر ہیں، ان کے آباؤ اجداد طاہر ہیں، ان کے حسب نسب جا کے ائمہ طاہرین سے مل رہے ہیں، غور تو کیا کریں نا، کسی کا حسب نسب حسنی سادات امام حسن سے مل رہا ہے، تبا تبائی سادات نے کس طرح اپنی لاج رکھی ہے عراق میں، کس طرح اپنی تبا تبائی سادات نے قربانیاں دے دے کر بتایا ہے کہ ہم حسن کی اولاد ہیں، حسینی سادات امام سید سجاد علیہ السلام کی اولاد، اسی طرح ہر امام کے ہے نا، جعفری، نقوی، رضوی سب ہیں کہ نہیں، زیدی، آبدی سب ہیں کہ نہیں، تو خدا کے بندو اپنے نام کے ساتھ اس لگی ہوئی چھوٹی ہے کو تو دیکھ لیا کرو، کوئی کام کرنے سے پہلے کہ دنیا کیا کہے گی، اچھا یہ ہے سید، برا لگ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو، لگتا رہے، مجھے بھی تو بہت ساری باتیں بری لگتی، کیا کیا جائے، تو نہیں کہا جائے، زبان بند رکھی جائے، چپ ہو جائے آدمی، کچھ بھی نہ کہا جائے، کم از کم یہ بچے تو سن رہے ہیں میرے، یہ بچے تو بیٹھے ہیں، یہ تو دفاع کریں گے, ان کو تو سمجھ میں آئے گا, جو پکا ہو گیا وہ تو پکا ہو گیا, لیکن بچوں کو تو سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں اپنے مکتب کا دفاع کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنا کریکٹر. سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اپنا کریکٹر, اپنا کردار. کوئی تلوار سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں, لوگ کریکٹر دیکھتے ہیں اور اہل بیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا. کچھ تو دیکھا تھا احرار کی جماعت میں کہ حر ادھر سے ادھر آ گیا, حسین نے چھانٹ چھانٹ کے پوری دنیا سے احرار کو جمع کیا. احرار کون؟ احرار جن کو غلامی تسلیم نہیں. حر کی جمع ہے احرار. بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, بڑے تو جانتے ہیں, برا مت مانے میری بات کا. حر یعنی آزاد, حر کسی کی غلامی کا توق یعنی دنیاوی غلامی کا توق گلے میں نہیں ڈالتے, حر کسی ظالم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالتے. بادشاہوں کی غلامی کا توق, وڈیروں کی غلامی کا توق, سرداروں کی غلامی کا توق, اس معاشرے میں انسانوں کا خون چوسنے والے سرمایہ داری نظام کے ایجنٹوں کا خوف, ان کی غلامی کا توق یہ احرار اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے. ان لوگوں کو, ان بے کس لاچار لوگوں کو لوٹنے والے سرمایہ داری نظام کے ایجنٹ, اس کے پالنہار, یہ وڈیرا شاہی, یہ فیوڈل سسٹم کے لارڈز جو غلام بنا کے رکھے ہوئے اس قوم کو, احرار کون ہے جو کبھی ان کی سرداری کو, بادشاہت کو, وڈیرا شاہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حر ہیں, حر ہم احرار ہیں. نعرے لگانے والے بہت آئے اور ہم نے دیکھا کتنی جلدی سرمایہ داروں سے بھی ہاتھ ملایا اور کتنی جلدی جاگیرداروں کی آغوش میں بھی جا کے بیٹھ گئے. جاگیرداروں سے بھی اتحاد, سرمایہ داری سے بھی اتحاد. بڑے نعرے لگا رہے تھے وہ ڈیرہ شاہی کے خلاف, سرمایہ داری نظام کے خلاف, بڑے بڑے آئے, لیکن ثابت قدم رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس نظام کے خلاف احرار جمع کیے کربلا نہ ہوتی, کسی کو نہیں پتہ چلتا احرار کہتے کسے ہیں. جمع کیا, حر کی جمع ہے احرار. جہاں جہاں بھی ایک دن جنگ کو ٹال دیا حسین نے, کیوں ٹالا؟ ابھی ایک احرار کی جماعت میں کمی ہے, کچھ احرار باقی ہیں. حر کا بھائی, حر کا بیٹا, حر کا غلام, اگر اس مقصد کے لیے کہ چار انسانوں کو بھی احرار بنایا جا سکتا ہے, حریت پسند بنایا جا سکتا ہے, چار انسانوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے, تو حسین نے جنگ کو ایک دن کے لیے ٹال دیا. نہیں, ابھی میرا لشکر مکمل نہیں, ابھی میرا لشکر مکمل نہیں, ابھی میرے لشکر میں ایک حر کی کمی ہے. احرار کی جماعت میں چند احرار ابھی آنے باقی ہیں, اور یہ مذاکرات بھی جناب عباس کے ذریعے سے ہوئے تھے, یاد رکھیے گا, انہی کو بھیجتے تھے. جب اعلان جنگ ہوا, حسین نے کہا نہیں, اللہ جانتا ہے کہ میں نماز, عبادت, تلاوت کو کس قدر دوست رکھتا ہوں, ایک دن کے لیے جنگ کو مؤخر کرو, کل جنگ تو ہونی ہے, کل ہو جائے گی. کیوں؟ مہلت مانگی تھوڑی حسین نے, حسین نے مہلت دی تھی. کیوں؟ اب بھی کوئی بچ سکتا ہے تو بچ جاؤ جہنم کی آگ سے, کہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچاؤ. حسین کی مہلت دینا ناکام تو نہیں ہے, ورنہ حسین کے لیے کامیاب ہو گیا نا حسین. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ شب عاشور ہی حسین نے جنگ جیت لی. وہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کو نہ جھکا سکے, حسین ان کے سرداروں میں سے ایک کو لے کر آ گیا. ہاں, ایسے وقت میں, ایسے وقت میں کہ اب سے مرنا ہی ہے نا, اب کیا رہ گیا باقی. ایسے وقت میں حر کا آنا بتا رہا ہے کہ حر ہوتے ہیں, ہر زمانے میں حر ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتے, وہ کبھی بھی لشکروں, فوجوں کو, ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, کون کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حق کدھر ہے, حق کدھر ہے. اکیلے کھڑے ہو, حسین نے یہ تو سکھایا کہ اکیلے کھڑے رہو حق پر, اگر ہو تو اکیلے کھڑے رہو, کوئی دنیا ساتھ نہ دے, نہ دے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, اکیلے کھڑے رہو, ڈٹ جاؤ. اللہ زندہ رکھے گا, اللہ عزت دے گا. وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, وہی اللہ عزت دینے والا ہے, وہی اللہ ذلت دینے. بس میں نے ختم کیا عزیزوں. دیکھ رہا ہے حر, ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے حر کہ کیا ہو رہا ہے. حر کو یاد ہے کہ میں پیاسا تھا, میرا لشکر بھی پیاسا تھا. حر کو یاد ہے میں بھی پیاسا, میرا لشکر بھی پیاسا. یہی حسین جس نے مجھے بھی سیراب کیا, میرے لشکر کو بھی سیراب کیا. یہی حسین جس نے میری بھی پیاس بجھائی، میرے لشکر کی بھی پیاس بجھائی. عزادارو، چند لمحوں کی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. یہی حسین، یہی حسین جانتا ہے کہ جب میں نے اس کا راستہ روکا ہے تو کتنی کرامت سے پیش آیا تھا. حسین بھی پہچانتے ہیں کہ حر میرا ہے. حر، حسین کی نگاہوں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا جب حر نے حسین کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، یاد ہے نا؟ پانی وانی پی چکا، سیراب ہو چکا، ٹھہر چکا، کھانا بھی کھا چکا. اب جانے کی بات آئی، دیکھا تیاری کر رہے ہیں حسین جانے کی، آگے آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، مجھے حکم ملا ہے کہ جہاں بھی آپ ملے میں آپ کو روک دوں. حسین نے کہا نہیں، میری منزل یہ نہیں، مجھے اس سے آگے جانا ہے، اپنی منزل کی طرف جانا ہے. بات بڑھ گئی، تکرار ہو گئی، دونوں لشکروں میں تلواریں نکل آئیں. حر کے 3000 سپاہی اور حسین کے ساتھ بھی ابھی کم نہیں ہے، سینکڑوں میں تعداد ہے. یہ تو بعد میں جائیں گے نا، کربلا سے واپس ہو جائیں گے، راستے سے واپس ہوں گے، ابھی کچھ ہیں حسین کے ساتھ. ادھر بھی تلواریں سوت لیں، حسین اپنی سواری پہ بیٹھے، آگے بڑھا حر، اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. لجام فرس یعنی وہی باغ، اس کو تھام لیا روکنے کے لیے کہ فرزند رسول مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے. آرڈر از آرڈر، وہ کیا کرے بےچارا، فوجی آدمی ہے، اس کو کیا معلوم. وہ بس یہ جانتا ہے کہ ان میں جنگ ونگ تھوڑی ہوگی، رسول کا بیٹا ہے، اسے کون لڑے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہوگا، میں اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاؤں گا. وہ تو پہلے اسی بات میں خوش تھا کہ میں نے فرزند رسول کو دیکھ تو لیا، زیارت تو کر لی. ہر آدمی تو ہر وقت نہیں موجود ہوتا مدینے میں، کہاں تھا، مدینے کا تھا ہی نہیں وہ، تو وہ تو اسی بات میں خوش تھا. لیکن اس نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ ہو رہا ہے، تو جا رہے ہیں، مجھے تو بھیجا اس کام کے لیے گیا ہے. اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ فرزند رسول مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. حسین بلندی فرس سے جس کہتے ہیں للکارتے ہیں اسے، غصے میں، چھوڑ میرے گھوڑے کی باگ کو، سواری کی باگ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی زمانے عرب میں، یہ کہہ دینا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بد دعا دینا اس طرح کی. اور حسین، حسین کہ چھوڑ دی باغ، حور نے چھوڑ دی باغ، نظریں زمین پہ گاڑ دی. دلیر آدمی ہے، جملہ برداشت کر لیجیے گا، میں کیا کروں. کہا ہے اس نے، وہ معصوم تھوڑی ہے، امام تھوڑی ہے. کہا ہے اس نے، کہتا ہے حور کہ فرزند رسول، آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو اس وقت معاملہ کچھ اور ہو جاتا. دلیر آدمی، کہہ دیا اس نے. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مگر میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اب مجھے بتاؤ، جو احترام حر نے کیا کربلا میں، کیا یزید کے لشکر کے کسی بھی سپاہی نے یہ احترام کیا حسین کا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے؟ کسی نے کیا؟ تو حسین پہچان گئے نا کہ جس کے دل میں میری ماں کا اتنا احترام ہے، یہ ان کا سپاہی نہیں، میرا ہے، یہ میرا سپاہی. اتنا احترام تو کسی نے بھی نہیں کیا نا، سب کو معلوم تھا فاطمہ کا لال ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا نا باغ کہ مولا میں نہیں کہہ سکتا، فرزند رسول میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی ماں کی شان میں، آپ میری ماں کے لیے کہہ سکتے. ہاں اور کوئی کہتا تو پھر میں دیکھتا. پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول، پھر مجھے اس مشکل سے نکالیے، اس مسئلے کا حل بتائیے، میں کیا کروں. کہا اچھا جی، طے پایا کہ ایسا ہے کہ پھر بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں نیا حکم آنے تک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں. دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلنے لگے، لیکن حر ہر نماز میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا آتا تھا، حسین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. جب سپاہی کہتے تھے کہ حر آ کے نماز پڑھا تو کہتا تھا عجیب لوگ ہو، ارے پھر کب زندگی میں موقع ملے گا نواز رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا. آ جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا. مجھے بتاؤ، کسی نے ایسا احترام کیا حسین کا؟ نہیں کیا نا. اس لیے حسین ایسے فاطمہ کے احترام کرنے والے سپاہی کو وہاں رہنے دے گا؟ نہیں رہنے دے گا نا. موقع دیا حر کو سوچنے کا، سوچ سوچ لے حر. اور یہی ہوا. دن 9 تاریخ کا گزر گیا، جنگ نہیں ہوئی، شام ہوئی. شام کے بعد اب بے قرار. بے قراری کی کئی وجوہات ہیں. حر کے کانوں میں خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، التش التش التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے. آیا پسر سعد کے خیمے میں، پسر سعد نے دیکھا عجیب کیفیت ہے. حر کیا معاملہ ہے، خیریت ہے؟ کہا یہ بتا صبح جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بتا بس. پسر سعد کہتا ہے حر بڑی خوفناک جنگ ہوگی جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو اتنا سا لشکر تو سمجھ رہا ہے نا 70-72 کا، یہ ہاشمی ہے، ہاشمی. میں نے ان کی جنگیں دیکھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی گھوڑے سے نہیں گرے گا جب تک ہمارے درجنوں کو تہ تیغ نہ کر دے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، تیروں کا میں برسے گا، نیزوں کی بجلیاں کڑکیں گی، تلواروں سے جسم کے ٹکڑے اڑیں گے، جسموں کے ٹکڑے اڑیں گے. واپس آیا اپنے خیمے میں، چہرہ زرد ہے، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے. بھائی نے دیکھا، بھائی کہتا ہے کیا بات ہے حر، کسی جنگ میں میں نے تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی، آج تجھے ہوا کیا، کیا ہوا، کیوں خوف زدہ اتنا مختصر تھا لشکر مقابلے میں؟ کہا خاموش، آوازیں سن. جب خیمے میں سکوت طاری ہوا تو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیام سے، بچوں کی التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. بس حور نے کہا بتا، ایمانداری سے بتا، انصاف سے بتا، یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس نے ہمیں سیراب کیا جب ہم پیاسے تھے؟ انصاف سے بتا، کیا یہ حسین اس رسول کا بیٹا نہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا اس رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے؟ حور کیا بھائی ہے؟ حور کے اپنے بھائی کی کیفیت تو سمجھ رہا ہے. حور کا بھائی کہتا ہے بتا کیا کیا مسئلہ، کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ایک طرف دوزخ ہے ایک طرف جنت ہے، ادھر رکتا ہوں ان کے ساتھ تو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہوں، ادھر جاؤں گا مر جاؤں گا، مگر حسین جنت کا ضامن تو ہے نا میری. کہ دیکھ بھائی، کہتا ہے میں تیرا بھائی ہوں، تیری کیفیت سمجھ رہا ہوں، جو فیصلہ کرنا ہے کر اطمینان سے، میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹے نے آگے بڑھ کر حوصلہ دیا، بابا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، جو فیصلہ کرنا ہے اطمینان سے فیصلہ کر، تیرا فیصلہ صحیح ہوگا. بس بیٹوں اور بھائی کی، بیٹے اور بھائی کی طرف سے تشویق ملی، دوڑ کر آگے بڑھا، اپنے ہتھیار اٹھائے، کہا میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو، اور پھر ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں، سب سے پہلے میں نے ہی تو راستہ روکا، کاش میں نے نہ روکا ہوتا. بھائی بھی ساتھ ہوا، بیٹا بھی ساتھ ہوا، غلام سے کہتا جا تجھے آزاد کر دیا، غلام دوڑ کے قدموں میں گر گیا، جب تک ان جہنمیوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھ، اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کر جاتا ہے. گلے لگا کے دعا تھی. ادھر سے چار افراد کا قافلہ نکلا، ادھر حسین نے عباس اور دیگر انصار سے کہا جاؤ حور آ رہا ہے، استقبال کرو، اور دیکھو محبت سے لے کر آنا، دوست بن کے آ رہا ہے، دوست بن کے آ رہا ہے، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا. ادھر حور نے خیام حسینی سے کچھ سائے اپنی سمت بڑھتے دیکھے، ڈر گیا، گھبرا گیا، اترا اپنے گھوڑے سے، اپنا ماما اتار کے کھولا، بھائی سے کہتا ہے جلدی سے میرے ہاتھ باندھ، میرے ہاتھ باندھ، کہیں انصار حسینی یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں. ہاتھ اپنے بندھوائے، اور جو ہی دونوں فریق قریب ہوئے، چلا کر حور نے پہچانا قمر بن ہاشم کو، چلا کر کہتا ہے فرزند ابو تراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بس مجھے ایک بار مولا حسین کی خدمت میں لے جائے. عباس آگے بڑھ کر کہتے ہیں حور، ارے میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے. جب خیمہ گاہ سے قریب ہوا، جانتے ہیں حور زمین پہ گر گیا، اور زانوں کے بل ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زانوں کے بل اس نے چلنا شروع کیا، حسین کے قریب پہنچا، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، سر رکھ نہیں سکتا، بلکہ سر کو گرا دیا حسین کے قدموں میں، قدموں میں گرا کے بلک بلک کے روتا ہے. حسین نے ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. اب جانتے ہیں کہ حور کے رونے کا منظر یہ لکھا ہے کہ جیسے مدتوں سے بچھڑا ہوا کوئی معصوم بچہ ماں کی آغوش میں سر رکھ کے روتا، ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہے، اور ایک ہی بات کہتا ہے تھا مولا مولا کوئی راستہ ہے میرا گناہ بخشا جانے کا؟ مولا ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے کاش راستہ نہ روکا ہوتا، مولا میں نے بڑی غلطی کی، مولا مجھے علم نہیں تھا، مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچیں گے، مولا کوئی راستہ کوئی راہ ہے میرا گناہ بخشے جانے کا، میری معافی ہونے کا، مجھے معافی ملنے کا؟ بس حسین نے سر اٹھا کر آغوش سے لگایا، اور یہ کریم ابن کریم علی کا لال، فاطمہ کا لال، کہتا ہے جا حور میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. خوش ہو گیا حور، معافی مل گئی. سنو عزاداروں، صبح عاشورہ جنگ کا آغاز ہوا، حور کا غلام گیا شہید ہوا، بھائی گیا شہید ہوا، بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے ہوئے آواز دی بابا میری خبر لے. ارے حور بڑا بہادر ہے، لیکن جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا. بس اپنے بیٹے کی آواز سنی، دوڑا، آواز سن کے میرے لال میں آ رہا ہوں. حسین نے جو حور کی کیفیت دیکھی، چلا کر کہا عباس دوڑو، علی اکبر دوڑو، حور کو میدان میں جانے نہ دینا، میدان میں جانے نہ دینا، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حور سے دیکھا نہ جائے گا. منظر آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا نا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھوں گا علی اکبر کی شہادت، بتاؤں گا حسین کیسے گیا ہے علی اکبر کے لاشے تک. بس عزاداران حسین، حسین خود گئے، حور کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے، حور گیا، زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کو آئیے. حسین پہنچے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا اور ابھی جان باقی ہے, حسین کی آنکھوں سے اشک گر رہے, کہتے ہور ارے تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, ہور تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. ہور نے آنکھیں کھولی, کہا مولا میرا گناہ تو بخش دیا گیا نا, میں معاف تو کر دیا گیا نا. پھر فرزند رسول فرماتے ہور اطمینان رکھ, اطمینان رکھ, میں ضامن ہوں, میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. دم نکل گیا اطمینان سے ہور کا, ہور کے پیشانی پہ زخم تھا, حسین نے اپنی ابا کی جیب سے رومال نکالا. کہتے ہیں کہ یہ رومال زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا, مادر حسین کی ہاتھ کا بنا ہوا. اس زخم کے خون کو روکنے کے لیے حسین نے وہ رومال ہور کی پیشانی پر باندھ دیا. عزادارو اطمینان سے ہور کا دم نکل گیا. سنو اس رومال کی اہمیت کیا ہے. شاہ اسماعیل صفوی جب اتباعت عالیہ کی زیارت سے واپس ہوا, اسے شک تھا کہ ہر کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اس نے قبر کو کھدوا دیا. جب نبش قبر کی تو کیا دیکھا, ویسے ہی تازہ کا تازہ خون بھرا لاشا ہر کا پڑا ہے. ڈر گیا, توبہ کی, ایک دم یاد آیا اس کی پیشانی پہ جو رومال ہے یہ تبرک ہے, یہ مادر حسین دختر رسول کا ہے. اترا, رومال کو کھولا, جو ہی رومال کو کھولا پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. گھبرا کے پھر بند کر دیا, پھر تین بار کوشش کی. جب رومال کو کھولتا تھا خون کا فوارہ جاری ہو جاتا تھا. سمجھ گیا کہ ہر کو گوارا نہیں کہ یہ رومال کوئی لے جائے. قبر کو بند کر کے توبہ کرتا رہا کئی دن تک, واپس آ گیا. بس آخری جملہ سن لو, ہاں اے اسماعیل صفوی تو یہی سمجھا, ہور یہی تو کہہ رہا ہے اس رومال کو کسی کو لینے نہیں دوں گا, یہ رومال یہی چھوڑ دو, اس لیے کہ اگر قیامت کے دن حسین کی ماں زہرا نے مجھ سے سوال کیا, اے ہور تو نے میرے بچوں کا راستہ کیوں روکا تھا, یہ رومال کھول کے مادر حسین کی خدمت میں پیش کر دوں گا. بی بی اے دختر رسول تیرے بچے نے مجھے معاف کر دیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون.